أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج سب سے پہلے تو جو حضرات بھی ہمارے سامعین ہیں اور حاضرین ہیں ان سب کو 13 رجب کی مناسبت سے مبارکباد. اور آج کے دن کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے انشاء اللہ تعالی، اس کو تھوڑا سا میں نے، یعنی جو ہمارا مین ٹاپک چل رہا تھا اور جو آپ کہہ لیں کہ کنکلوڈ ہونا ہے اب ایک تفصیلی نشست میں، تزکیہ نفس کا ٹاپک، تو لیکن آج کا دن مجھے اس لیے مناسب نہیں محسوس ہو رہا اس کنکلوژن کے لیے، کیونکہ آپ لوگ روزے سے بھی ہوں گے اور پھر یہ کہ ہمیں مغربین کے قریب آنے کی وجہ سے دو حصوں میں سپلٹ کرنا پڑتا ہے اپنے درس کو، تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ کنکلوژن. اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے پاس تقریباً 55 منٹس ہیں، تو ہم اس میں پھر امام علی علیہ السلام کے اور آپ کے کچھ کلمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور نہج البلاغہ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات کو شروع کرنے سے پہلے اگر میں ایک سوال، ایک روایت ہے بہت مشہور، اس کی بنا پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں اور چھوٹے سے ڈسکشن سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں، کہ ایک روایت یہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے ایک تہائی قرآن پر گویا ختم کر لیا، دو مرتبہ تو دو تہائی، اور تین مرتبہ تو اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. اور یہ کہ جو رسول خدا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کچھ باتیں بتائی تھیں کہ رات سوتے وقت یہ پڑھا کرو، تو اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اگر تم نے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی سونے سے پہلے، نیند سے پہلے، تو گویا تم نے پورا قرآن ختم کر لیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے. یعنی کس لحاظ سے عجیب ہے؟ کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص 1/3، دو مرتبہ 2/3، تین مرتبہ کمپلیٹ. یعنی ایک ہی چیز کو تین مرتبہ ریپیٹ کرنے سے پورا قرآن کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ السلام علیکم، بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ جناب علی سورہ اخلاص کو 1/3 اس لیے کہا گیا کہ 1/3 شاید قرآن میں توحید ہو، کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے وہ کاملاً توحید ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی کہ سورہ اخلاص کو اگر آپ نے تلاوت کی تو آپ نے ایک تہائی قرآن ختم کر لیا، یعنی آپ نے توحید کور کر لی. لیکن آگے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو دو مرتبہ پڑھا تو دو تہائی قرآن کور ہو گیا، تین مرتبہ پڑھا تو پورا قرآن ختم ہو گیا، کور ہو گیا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے اس؟ یہ ایک تھوڑا سا ہے نا انومیلی، ایک عجیب سی بات ہے نا کہ یہ اسی کو آپ نے دہرایا تین مرتبہ. اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی عرض کر دوں امام علی علیہ السلام کے ہی حوالے سے، جیسے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص امام علی علیہ السلام کو اتنا زیادہ محبوب تھی کہ اکثر اوقات نمازوں کی دونوں رکعت میں آپ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، دونوں رکعتوں میں. تو کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3، دو مرتبہ پڑھنے سے 2/3 قرآن، تین مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن؟ ہاں، اس سے دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورہ اخلاص کا جو ٹاپک ہے توحید، وہ در حقیقت کل قرآن ہے. صحیح، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یا یہ بات سوچنا کہ توحید قرآن کا 1/3 ہے، اس لیے سورہ اخلاص کو کہا گیا کہ ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے 1/3 آپ نے قرآن کور کیا، یہ والا آئیڈیا غلط ہے، یہ والی سوچ غلط ہے. کیونکہ پھر سورہ اخلاص کی تین مرتبہ تلاوت کرنا جو ہے وہ پورے قرآن کو کور کرنے یا حاوی کرنا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ نے 1/3 کو کور کر رہے ہیں تو آپ جتنی دفعہ بھی تلاوت کریں گے 1/3 کو اسٹرینتھن کریں گے، نہ کہ 1/3 سے 2/3 پہ آئیں گے اور 2/3 سے آپ کمپلیٹ قرآن پہ آ جائیں گے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کل قرآن توحید ہے اور باقی جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں، اسی کے ہی انڈر میں آتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ جب آپ نے قرأت کی، تلاوت کی، تو کیا ہوا کہ آپ نے مثال کے طور پر اس کو سمجھا، اس کو جانا، معنی کو جانا. دوسری مرتبہ قرأت اور تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کی معنویت اور اس کی حقیقت اور اس کی معرفت کو حاصل کیا، اور تیسری دفعہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ سورہ توحید آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی. ٹھیک ہے، یعنی ظاہراً اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جس کو ہم نیومیریکلی کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، یہ حدیث اور روایت میں نے اس لیے دماغ میں آ رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی رسول خدا نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، محبت علی ایمان کے برابر ہے. تو اس میں بھی رسول خدا نے تین سٹیجز بیان فرمائی ہیں. پہلی اسٹیج ہے کہ وہ جو تم سے محبت رکھتا ہے فقط دل میں، اس کے پاس ایمان کا ایک تہائی درجہ ہے. وہ جو دل میں محبت رکھنے کے بعد اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے وہ دو تہائی پر آیا. قلب ہی، بلسان ہی، وبید ہی. اور جو اپنے اعضاء و جوارے اور عمل سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے اس نے پورے ایمان کو حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اینالوگس ہے اس سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس سے، کہ چاہے قرآن ہو چاہے اہل بیت ہو، ٹھیک ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے ہیں، تین مراحل ہیں، تین درجات ہیں. بقلب ہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. بلسان ہی کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، بلکہ معرفت کے بعد اس کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی کہ جس چیز کو ہم نے جانا اور سمجھا، اس کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کا اظہار اور اقرار ہے اس کی حقیقت اور سچائی کا، اور پھر اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہاں پر آ کے ایمان کامل ہوتا ہے اور یہاں پر آ کے وہ حقیقت ہم کو حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی تبرکن ایک حدیث اور روایت کے حوالے سے، کہ چاہے اگر ہم قرآن کے حوالے سے بھی بات کریں یا اس کے ساتھ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، تو جو مہم ہے وہ مہم یہ ہے کہ پہلا اقرار ہے، یعنی دل سے قبول کرنا ہے، اس کے بعد معرفت، اور معرفت کے بعد ظاہراً اظہار ہے اس کا، اور تیسرا کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یعنی تین مراحل ہیں، بقلب ہی، اور بقلب ہی کا مطلب ادراک، بلسان ہی، بالمعرفہ، اور وبید ہی، یعنی تمام اعضاء و جوارے کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں عملی کر دینا. تو یہ جب بھی ہم یاد مناتے ہیں کسی بھی معصوم کی، اور ویسے اگر آپ دیکھیں یعنی نگاہ حقیقت سے دیکھیں، تو معصومین علیہ السلام یا اس معیار کے جو افراد ہوتے ہیں ہیومینٹی میں، دے آر ٹائم لیس پیپل. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قسم کے، اس معیار کے اور اس درجے کے افراد جو ہیں نا، وہ کسی زمان اور مکان کے اندر قید نہیں ہوتے ہیں کہ حقیقتاً ہم یہ بات کہہ سکیں کہ جناب وہ اس وقت ان کی آمد کی کہ وہ ہے اور اس وقت ان کے جانے کا ہے. یعنی کہ وہ جو ایک حقیقت اور سچائی ہے جو ایک واقعاً ان جو حقیقی انسان ہے اس سے مربوط ہے، وہ اس زندگی میں ہمیشہ سے موجود ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس کے مقابلے میں جو ایک عینیت ہے کہ جو جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، تو وہ جو ابو لہب والی چنگاری ہے وہ بھی شروع سے موجود ہے جو ہمیں قابیل کی شکل میں دکھتی ہے، اور وہ جو چراغ مصطفی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شروع سے موجود ہے، جو آدم اور حابیل اور شیس ان کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ پرسنالٹیز حقیقتاً ٹائم لیس ہیں، یعنی جو بھی ان کی اگر معرفت رکھتا ہے، جو بھی ان کو جانتا اور پہچانتا ہے، وہ انہیں کسی مخصوص تاریخوں میں بند نہیں کرتا ہے کہ مثال کے طور پر 13 رجب آئے گی یا 21 رمضان آئے گی تو امام علی یاد آئیں گے، اور باقی اس کے علاوہ 362 دن جو ہے نا امام علی کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ یا ایسے ہی اگر محرم کے 10 دن اور 40 ہوگا تو امام حسین اور کربلا والے یاد آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم واقعاً ان کو ماننے والے ہیں، ان کو قبول کرنے والے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا جو ادراک ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور میں نے یہ روایت اسی لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ امام علی کو یا قرآن کو یا اہل بیت کو ہماری زندگی میں موجود ہونا چاہیے، کہ اگر ہماری زندگیاں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کے ساتھ، ان اس نظام کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ، ان کے مزاج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو بات ہے پھر ماننے والی۔ ٹھیک ہے، نہج البلاغہ آپ کو پتہ ہے کہ نہج البلاغہ ایک انتہائی عمیق اور دقیق بیانات ہیں، یعنی کہ جس نے بھی نہج البلاغہ کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام سے قریب ہونے کی کوشش کی ہے تو اسے یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ معمولی بیانات نہیں ہیں، اس میں یعنی ان کو سمجھنے کے لیے واقعاً انسان کے اندر ایک ظرفیت بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے جس کا ایک لیٹر ہے امام علی علیہ السلام کا مکتوب، یہ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، کافی مشہور ہے، لیکن اس کے اندر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہدایت کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے کہا آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے۔ کہ یہ خط کون سا ہے، نمبر اس کا ہے 45 45، اور یہ آپ نے لکھا تھا اپنے دور خلافت میں بصرے کے گورنر جن کا نام تھا عثمان ابن حنیف، ٹھیک ہے، عثمان ابن حنیف ان کا نام تھا، اور کس وقت لکھا تھا کہ جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ بصرے کے گورنر کی حیثیت سے ان کے لیے ایک پارٹی، ایک دعوت منعقد کی گئی اور انہوں نے اس دعوت میں جا کے شرکت کی، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ بات امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو لیٹر میں لکھی تھی، ان کے نام جو پورا دستور حکومت ہے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ جن لوگوں کو تم مقرر کرو اپنی طرف سے عامل، یعنی عامل کا مطلب ہے کہ جو تمہارے کارگزار ہوں، تمہارے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، ان کے اوپر ایک نظام جاسوسی کا بھی ہونا چاہیے، یعنی جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی یہ بات پتا ہو کہ بھائی جو میرا والی ہے، جو میرا والی ہے، اس کی بھی میرے اوپر کوئی نظر ہے اور میں بھی اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، یعنی اس کو بالکل ہی خالی نہیں چھوڑ دینا جس کو بھی تم اپنا نمائندہ بنا کے کہیں بھی بھیجو۔ تو اب یہ کام کہاں ہوا ہے، بصرے میں، اور امام علی ظاہراً کوفے میں موجود ہیں، اور یہ خبر آپ کو ملی ہے اور آپ نے اس کے بعد یہ خط لکھا ہے، لیکن جو اس میں سب سے زبردست بات ہے اور جو ہمیں باقی یعنی معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں تو شاید 0.1 یا 0.5% لوگوں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں، ورنہ ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ الہی تناظر میں حکومت اور زندگی کے معاملات کو چلانا کس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ اس پرابلم کو ایڈریس کریں گے پیورلی دنیاوی پرسپیکٹو میں. لیکن آپ اس تناظر میں دیکھیے گا کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ ایک کام ہوا, آپ کو یہ خبر آئی کہ میں نے ایک شخص کو اپنا گورنر نمائندہ بنا کے ایک شہر پہ بھیجا تھا, اس نے یہ کام کیا. اور جو نارمل تو بالکل کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کام ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن آپ کی نظر میں یہ ایک لائق سرزنش حرکت تھی جس پر تنبیہ کیا جانا ضروری تھا, لیکن تنبیہ آپ نے کی کیسے, کن جملوں میں کی ہے, کس انداز سے کی ہے, کن الفاظ میں کی ہے, یہ اصل ہمارے لیے انلائٹنمنٹ کا سورس ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اصل بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن حنیف, فقط بلغنی, مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے, ان رجلا من فتیت اہل البصرہ, کہ بصرے کے لوگوں میں سے کسی جوان نے تمہیں دعوت دی, دعا کا الی مأدبۃٍ, ایک دسترخوان پہ تمہیں بلایا بٹھایا, فأسرعت الیہا, تم دوڑ کے, سرعت سمجھتے ہیں نا تیزی کے ساتھ, سرعت تیزی کے ساتھ, تم بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ کے فوراً اس دعوت کو قبول کر کے پہنچ گئے. اور وہاں پر تمہاری حالت کیا تھی کہ رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے, لکل لک الوان, یعنی رنگ برنگے کھانے, لون رنگ کو کہتے ہیں, رنگ برنگے کھانے تمہارے سامنے لائے جا رہے تھے, وتنقلوا الیک الجفان, اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے, وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوع وغنیهم مدعو, اور میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے تم سے یہ گمان نہیں رکھتا تھا. وما ظننت, ظن یعنی گمان, میرا تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں تھا, کیونکہ تم مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہو ابھی وہاں پر, پرسنل اپنی پرسنل لائف نہیں گزار رہے, تو میرے تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تم ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت قبول کر لو گے کہ جہاں سے فقیر اور نادار دور کر دیے گئے ہوں اور اغنیا, غنی اور دولت مند افراد اس دسترخوان پر مدعو کیے گئے ہوں. یعنی ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے, اور آگے چل کے یہ بات آئے گی, میں تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا کہ تم یہ کام کرو گے. فانظر الی ما تقضمہ من ھذا المقضم, جو لقمے چباتے ہو, جو کھانا اپنے منہ میں ڈالتے ہو. اب دیکھیں کتنا عجیب تصور ہے, یہ ہمارے لیے حلال حرام کیا ہے؟ یعنی جیسے میں نے کہا نا, ہمارے لیے حلال حرام تو خالی ذبیحہ چار انچ اوپر اور چار انچ نیچے, اس سے آگے تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. یعنی حلال حرام میں اصل جو بات سوچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ کمائی ہے, نمبر ون, وہ مال ہے جس سے آپ رزق فراہم کر رہے ہیں, بعد میں یہ سب ہے. لیکن امام علی علیہ السلام اس حکومت کے ذمہ دار کے لیے ایک اور حرام کی ایک قسم بیان فرما رہے ہیں. یہاں پر لفظ حرام نہیں ہے, لیکن آپ نے فنظر, نظر کرو جو تم لقمے تمہارے منہ میں جاتے ہیں, جو غذا تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو. فمش تباہ علیک علمہ فلفظ ہو, جس کے بارے میں تمہیں شبہ بھی ہو اس کو چھوڑ دو. اب یہ کوئی شبہ والی غذا کوئی اس کو کاؤنٹ کرے گا کہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا جہاں پر غریبوں اور ناداروں کو آنے کی اجازت نہیں ہو, اور جہاں پر صرف دولت مندوں اور پیٹ بھروں کا جم گھٹا ہو. کوئی اس بات کو تصور کرے گا کہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی شبہ والے لقمات اپنے, یعنی یہ لقمے خدا کو پسند نہیں ہیں. شبہ کس بات کا ہے؟ یعنی کہ یہ لقمے, یہ کھانا خدا کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جس کے حاصل ہونے کا پاک رستوں سے یقین ہو, صرف اس چیز کو کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کو. اب اس کے بعد دیکھیں بات کہاں جاتی ہے. اللہ آگاہ رہو, وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں یا مأموم ہو یا امام ہو, کیونکہ ہر انسان مسافر ہے اس زندگی میں, ایک سفر طے کر رہا ہے. اس سفر کے طے کرنے میں یا وہ خود امام ہے, یعنی امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے راہ کا پتہ ہے, سفر کا پتہ ہے, طریق کا پتہ ہے, سواری اس کے پاس ہے, ہر چیز. امام وہی بن سکتا ہے نا جس کو راہ, رستہ, سواری, ہر چیز اس کے پاس ہو. امام تو بننے کا حق اس کو ہے. لیکن اگر جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ لامحالہ کیا ہے؟ مأموم ہے. یعنی اسے کسی کو اپنا امام بنانا پڑے گا, ورنہ وہ گر جائے گا کسی کھائی میں, تباہ ہو جائے گا. تو ہر مأموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے. وہ امام کی, امام کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم پوچھیں امام کس کام کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور رہنمائی کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جو رستے پہ چلنا چاہتا ہے. ورنہ امام کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے, یعنی نعوذ باللہ امام بھی پھر کوئی سورس آف انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے, امام کا نام بھی. تو آپ فرماتے ہیں امامن یقتدی بہی, جس کی وہ اقتدا کرے, یعنی جس کو فالو کرے. اور اس کی فالوورشپ کی بہترین مثال خود امام علی ہیں, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں رسول خدا کے پیچھے اس طریقے سے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور جس میں خاص بات کیا ہے کہ اونٹنی کا بچہ فقط قدم دیکھتا ہے ماں کے. تو اس کی اقتدا کرے. اور وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ, اقتدا کرنے والے بہت ہیں, لیکن اس بات کا دھیان کرنے والے بہت کم ہیں کہ مجھے میرے امام سے نور علم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, فالو کرنے والے تو بہت سو کے بہت ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں. آئمہ جور کے بھی فالوورز ہیں جو انہیں بڑی فیتھفلی فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ يَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ, اس کے علم کا نور اس کی راہ کو روشن کرے, وہ امام ہے. اور یہ فائدہ ہے امام کا. اللہ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ آگاہ, یعنی یہ آپ نے اصول بیان فرمایا. یہ بیوٹی ہے, یعنی یہ چیز مجھے بہت ہی شاندار لگتی ہے. اور یہ تقریباً اگر میں یہ کہوں نا ان پیرللڈ ہے, یعنی معصومین علیہ السلام کے علاوہ ان پیرللڈ ہے اس طریقے سے بات کرنا. الا آگاہ رہو, وہ ان امامکم, تمہارا امام, یعنی جس کو تم نے امام بنایا, اس کی سنت کیا ہے؟ قدق تفا من دنیا ہو بے تم رہی ہے, اس نے اس دنیا سے دو پرانی چادروں پر اپنے اڑنے بچھونے کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے دو روٹیوں پر اکتفا کر لیے, قناعت کر لیے. جو تمہارا امام ہے اس نے اپنے رہنے کے لیے اس دنیا سے دو پرانی تم رہی ہے, یعنی وہ لباس, وہ چیز جو بوسیدہ پرانی ہو, دو پرانی چادریں یا توشہ غلاف جو سمجھ لیں, اور کھانے کے لیے دو روٹیاں. الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ, ٹھیک ہے, آگاہ رہو کہ تم اس کے کرنے پر, اس قسم کی زندگی گزارنے پر قدرت نہیں رکھتے. پتہ ہے مجھے تم یہ اتنی قدرت تمہارے پاس نہیں ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو, اور اسپیشلی اس وقت کہ جب تم صاحب حیثیت ہو. اب یہ جملہ جو ہے نا, یہ انڈر لائن کرنے والا اور یاد کرنے والا ہے. اب جو آ رہا ہے, ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد, تم میری جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن اب یہ جو جملہ آپ نے فرمایا اعینونی, کیا مطلب ہے اس کا؟ میری مدد کرو, میری مدد کرو. اب امام علی علیہ السلام کس حوالے سے کہہ رہے ہیں میری مدد کرو؟ یہ بڑا عجیب جملہ ہے, اعینونی, میری مدد کرو. یعنی اس میں یہ کہ میں جو نظام قائم کرنا چاہتا ہوں اس نظام کے قائم کرنے میں میرے ساتھی بنو. میں یہ زندگی اور یہ مثال لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھی اور میرے گورنر اور میری محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ سب کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا اگر تنازعہ اور اختلاف امام اور معموم میں ہوگا تو کیسے نظام بنے گا یہ؟ یعنی نظام ولایت اور امامت کہاں سے بنے گا اور کیسے چلے گا؟ لیکن اس میں ایک اور بہت لطیف نقطہ ہے. امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام ہوتا ہے معموم کو منزل تک پہنچانا. تو یہاں پر یہ بھی جملہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری منزل پر تمہیں آخرت تک صحیح سے پہنچا دوں صحیح سلامت, تو یو ہیو ٹو ہیلپ می. ارے میں سمجھ میں, یہ اعینونی دو حوالوں سے, ایک جہت دنیا کی زندگی میں ہے کہ دنیا میں اگر یہ نظام حق کو قائم کرنا ہے, اس نظام کو, ولایت کو, تو اس کے لیے تم میرے مددگار ہو کہ میرے کردار سے قریب تر ہونے کی کوشش کرو. اور چار باتیں جو آپ نے بیان فرمائی کیسے میری مدد کرو. اور پھر یہ کہ اگر تم نے مجھے امام مانا ہے, میرے پیچھے چلنا شروع کیا ہے, تو میں تمہیں پہنچاؤں گا تمہاری منزل تک انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. جیسے رسول خدا کا ایک جملہ ہے, اس میں کیا یہ اعینونی کے ساتھ ہی ایک جملہ ہے, یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ اعینونی بکثرت السجود, میں تم کو پہنچا دوں گا وہاں تک سلامتی کے ساتھ, لیکن میری مدد کرو کثرت سجدہ سے, سجدوں کی کثرت سے. رسول خدا نے فرمایا تھا. تو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چار باتیں, بے ورعن, ورع یعنی جس کو ہم غلطی سے تقویٰ سمجھتے ہیں ہمیشہ, ورع کا مطلب ہے پرہیزگاری, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا پرہیز کرنا, حرام سے پرہیز, مکروہات سے پرہیز, گناہوں سے پرہیز, اس کے لیے پراپر ورڈ کیا ہے؟ ورع, تقویٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تقویٰ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تقویٰ کسی اور طرف لے جاتا ہے. اس کے بعد وجتہادن, اجتہاد کا مطلب یہ کہ ایفرٹ کرو حق کے رستے میں, مسلسل کوشش کرنے والے, مجتہد بنو. اور مجتہد آپ سمجھتے ہیں نا, مجتہد خالی اس عالم کو نہیں کہتے, بلکہ مجتہد جو اپنی زندگی میں کوشش کرنے والا انسان ہوتا ہے. لے بیک, لیڈ بیک انسان کو مجتہد نہیں کہتے, جو اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے حق کے رستے میں انفرادی, اجتماعی, ہر اعتبار سے. وعفتن, یہ کتنی اہم صفت ہے, عفتن یعنی عفت کے کیا معنی؟
یعنی کہ بے حیائی سے دور رہو, عزت کو محفوظ.
عفت کا, عفت یقیناً اس کا اپوزٹ تقریباً بے حیائی ہے, لیکن عفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام ٹیمپٹیشنز جو اسے کسی بھی قسم کی زیادتی کی طرف لے جائیں, آپ سمجھ میں آ رہی, یعنی وہ تمام ٹیمپٹیشنز جو ہمیں کسی بھی قسم کی افراط کی طرف کھینچیں, ان کے مقابلے میں خودداری کرنا اور اپنے کو سمیٹ کے رکھنا, یہ عفت ہے, ٹھیک ہے. یعنی انسان کے اندر یہ والی کوالٹی ہو کہ جہاں بھی ایگزیجریشن, ایکسیسو بیہیویئر کا, چاہے وہ شہوت کے معاملات, زیادہ تر یہ شہوت کے معاملات میں ہوتی ہے, ورنہ غضب کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے, کہ شہوت مینلی اور غضب ان معاملات میں جہاں بھی ہمیں یہ ٹیمپٹ کرے کوئی چیز کہ ہم اپنی حدوں سے باہر نکل جائیں نعوذ باللہ, تو انسان کی وہ صفت جو اسے پکڑ کے روک کے رکھتی ہے وہ ہے عفت, وہ عفت ہے جی. اور صداد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان, یہ لفظ قرآن کریم میں بھی ہے, وَالْقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, نہیں سدیدہ یعنی سچی بات پر استقامت, یعنی کہ جو بات کرو سچی کرو صاف کرو, اور سدید جو سداد کا جو بیہیویئر ہے نا اس پر قائم رہو, استقامت رکھو خود. تو چار باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ میری مدد کرو ان چار باتوں سے, بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بہت اہم بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے امام کی مدد کرنا ہے, اور وہ مدد جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. یعنی اگر وہ ہمیں مدد ہم سے مانگ رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں آپ کتنی عجیب بات ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے, دنیا کا اگر کوئی حاکم ہو کس چیز کی مدد مانگے گا؟ جیسے وہی میں نے کہا کہ دنیا میں مومنین بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے, مومنین بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے کہ امام علی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میری مدد کرو, اگر مدد کرنے کے لیے دنیا کا کوئی حاکم بات کرے گا تو کس طریقے سے بات کرے گا کہ بھئی یعنی اس کا خیال رکھو اس کا خیال رکھو, کچھ اپنے مٹیریل ریسورسز ہوں, یا یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اخلاق مانگ رہے ہیں. آپ نے غور کیا اس بات پہ, آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ نبی اور امام کی مدد حسن خلق سے ہوتی ہے, حقیقتاً پاکیزہ کردار سے ہوتی ہے. اگر وہ اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو حقیقتاً ان کی مدد ہے اور ان کی سپورٹ ہے, ورنہ جو دل چاہے کرتے رہے. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تم خدا کی قسم, فواللہ خدا کی قسم, میں نے تمہاری دنیا سے میں نے کوئی خزانے نہیں سمیٹے, میں نے نہ اس کے مال و متاع میں سے کوئی غنائم کوئی انبار جمع کیے ہیں, اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو اس وقت تم میرے بدن پر یا میرے بدن پر ہیں میرے پاس ہیں, میں نے نہ اس کے بدلے میں کوئی بہت سارا ہے جیسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کوئی وارڈروب میرا کپڑوں سے بھرا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بے شک اس آسمان کے بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اضلت ہو سما, جتنی چیزوں پر بھی آسمان سایہ کرتا ہے ان میں سے ایک فدک ہمارے پاس تھا, اگر تم دنیا کے سرمایہ اور پراپرٹی کی بات کرتے ہو, ایک فدک ہمارے پاس تھا. فشحت علیہا نفوس و قومن, اس پر بھی لوگوں قوم کے نفوس کی لالچ اس پر بھی آ گئی, یعنی ان کی لالچ نے اس کو بھی نہیں بخشا. وسخت عنہا نفوس و آخرین, لیکن دوسرے لوگ جو تھے جو ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے ان کے نفوس نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ قوم کون ہے اور نفوس آخرین کون ہے, یعنی وہ دوسرے لوگ جو مقابلے میں, کہ ان کی رال ٹپکی ان کی لالچ اس پر بھی آ گئی کہ جو اس دنیا کی پراپرٹی میں اگر کوئی کہو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ اسباب ہے نہ کپڑے ہیں نہ انبار ہیں دولت, ایک وہ پراپرٹی تھی ہماری اس پر بھی لوگوں کی لالچ آئی ان کے قوم کے نفوس کی, اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے نفوس نے اس کی پرواہ نہیں کی. ونعم الحکم اللہ, اور بہترین حکم یعنی فیصلہ کرنے والا خدا ہے. وما اصلح بفدک وغیر فدک, اور مجھے فدک یا غیر فدک کا بنا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اب اگر اصل آپ ورڈ دیکھیں نا تو بہت پاورفل اور بہت زبردست ورڈ ہیں. وما اصلح, صنعت سمجھتے ہیں نا بنانا, مجھے فدک اور غیر فدک سے کیا بنانا ہے, میری سند گری دنیا میں نہیں ہے, میں جو کچھ بھی بنا رہا ہوں وہ اس دنیا کے اندر میری مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے. فدق یا غیر فدق کل کا میں کیا بناؤں گا؟ ون نفس و مدان نوحا فی غدن جدثن, جب کہ نفس کی منزل کل کے دن قبر قرار پا چکی ہے. اس نفس کی منزل کیا ہے؟ کل کے دن, آنے والے کل میں اس نفس کی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تن قطع فی ظلمت ہی آثارہا, جس کی تاریکیاں نفس کے آثار کو مٹا دیں گی, منقطع کر دیں گی. ٹھیک ہے, جب ایک دفعہ قبر میں چلا گیا نفس تو اس کی تاریکیاں نفس کے آثار کو محو کر دیں گی, منقطع کر دیں گی. والتغیب اخبارہا, اس کی خبریں جو آج اتنی خبریں نظر آتی ہیں نا, سب خبریں غائب ہو جائیں گی, غائب میں چلی جائیں گی. وَحُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِهَا, اگر جو قبر بنانے والے ہیں ان کے ہاتھ قبر کو جتنا بھی کشادہ کر دیں, پتھر مٹی کنکر اس کو تنگ ہی کرتے چلے جائیں گے, اور مسلسل چیزوں کے انہیں مٹی اور ان کے آنے کی وجہ سے اس کے سوراخ اور اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی. یہ جملہ آغا جعفر صاحب بہت, اس جملے کو بہت کرتے تھے, اور آغا صاحب کے کچھ احسانات ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ ہیں کہ وہ ایسے جملے انہوں نے ہم کو بتائے اس وقت کے جن کا جو کافی پڑھے جاتے تھے اور ہمیشہ غلط ترجمہ ہوتا تھا اس کا, جیسے وہ ان لیس للانسان الا ما سعى, اور وہ قرآن کی اس کا ترجمہ, پھر وہ ترجمہ کہ خدا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اور ایک جملہ یہ وانما ہی نفسی, آپ فرماتے ہیں اور یہ میرا نفس ہے. اروضھا بالتقوی, اب اروضھا کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے, دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہے جیسے یہاں پر, حالانکہ عالم ہیں کہ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں, لیکن اروضھا جو ہے نا, اور یہ بالکل مجھے ابھی تک آغا صاحب کے جملے نقش ہیں کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں, ریاضت, ریاضت سمجھتے ہیں نا, ورزش, ایک جو اسپریچول یا مینٹل ایکسرسائز. ہی نفسی اروضھا بالتقوی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ بغیر ورزش کے نہیں آتا. یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ تقوی ایسے نہیں, یعنی کہ جو گاڈ کانشیسنیس ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہے, اس کے لیے ریاضت چاہیے, اس کے لیے مسلسل کوشش دقت درکار ہے, تب جا کے یہ چیز انسان. تو یہ عجیب جملہ امام علیہ السلام کا ہے کہ بے شک یہ میرا نفس ہے کہ میں اس کو, مجھے ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کا مال و متاع و پراپرٹی اور جمع اور بزنس, مجھے, میں کس چیز میں مصروف ہوں؟ اپنے نفس کے لیے اسے تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں. کیوں؟ لتعتی امانتیں یوم الخوف الاکبر, تاکہ وہ دن جو خوف اکبر والا دن ہے, یہ تقوی اس دن میرے نفس کے لیے امن لے کر آئے. اب یہ معاملات جو ہیں خدا نہ خواستہ, اب ہمیں نہیں پتا, خدا بہتر جانتا ہے, لیکن اگر آپ واقعاً قرآن اور اہل بیت کے کلمات کو دیکھیں نا, تو ہم لوگوں کا بہت ہی برا حال ہونا ہے جس قسم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, کیونکہ ہم تو اپنی زندگی میں جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے فضع الاکبر, امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خوف اکبر, ہمیں تو ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہے اس کا, اور اگر کوئی خوف ہوتا تو جیسے امام علیہ السلام خود اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے سے دنیا کے معاملات محو ہو گئے, یہ دنیا کے مطلب لوگوں کو فکر ہے فدق کو غیر فدق کو اور یہ آنا اور یہ جانا اور حکومت اور سلطنت اور مال اور جمع, میری یہ فکر ہی نہیں ہے. میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت اور ورزش کرا رہا ہوں تاکہ جب وہ خوف اکبر والا یوم آئے تو یہ میرا تقوی میرے لیے میرے نفس کے لیے امن لے کر آئے. وَتَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمُزْلَقِ, اور پھسلنے والی جگہیں یعنی دنیا کا جو بھی گھاٹ ہے, دنیا کی جو بھی جگہ ہے نا, وہ کیا ہے, اس پر قدم رکھو گے اور پھسل کے گرو گے. یعنی دنیا کا گھاٹ سمجھتے ہیں نا, جہاں سے آپ جا کے پانی لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, دریا کے تالاب کے کنارے بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو اگر وہ دنیا کا ہے تو وہاں پر قدم پھسلیں گے اور گرو گے نیچے جا کے. اٹ از ٹو سلپری. تو اگر اس میں کہیں آپ کو مجبوراً دنیا کے امور میں انوالو ہونا بھی پڑتا ہے تو کون سی چیز آپ کو پکڑ کے رکھتی ہے, کون سی چیز اپنے حدوں میں رکھتی ہے, کون سی چیز حدوں سے باہر نہیں ہونے دیتی, یہ تقوی. اور یہ تقوی ریاضت سے آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے عمدہ شہد, بہترین کھانے, ریشم کے بنے ہوئے کپڑے سب میرے لیے, لیکن ولکن حیحات ان یغلبنی ہوایا, یہ ممکن نہیں ہے کہ میری ہوا مجھ پر غالب آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے کہ میری خواہشات مجھ پر غالب آ جائیں, اور لالچ مجھے اچھے اچھے کھانوں کی طرف دعوت دے, جبکہ حجاز اور یمامہ میں ایسے اتنے لوگ ہیں کہ جنہیں دن میں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہیں ہے کہ وہ میری حکومت میں ہو, میری رعایا میں ہو اور میں یہ سب کام کروں, اور اچھے کھانوں کی خواہش مجھ پر غالب آ جائے اور میں ان کو کھاؤں اور شکم سیر ہو کر اپنے گھروں میں پڑا رہوں, جبکہ میرے ارد گرد بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں. تو کیا میں اس بات پر اقنع من نفسی بأن یقال امیر المؤمنین, کیا میں اپنے نفس کے لیے اس بات میں قانع اور خوش ہو کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے, کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے. ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر, اب اس چیز کو آپ دیکھیں, اس جملے کو میں تھوڑا سا, ولا اشارکہم, اور میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں, فی مکارہ الدہر, زمانے کی سختیوں اور تکلیفوں میں, یعنی اس زندگی کے گزارنے کی وجہ سے جو مومنین ہیں وہ جن سختیوں کو اٹھا رہے ہیں, ان پریشانیوں میں ہیں, میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. تو امیر المومنین کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑھ کر مومنین کی تکلیفوں میں شریک ہوتا ہے ان کا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا, میں اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ عیش والے کھانوں کو ڈھونڈتا رہوں. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کل بہیمت, یہ مزے مزے کے کھانے کون ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت؟ بہیم. بہائم کون ہے؟ چوپائے. چوپنے نہیں, چوپائے. یہ کیا میں ان کی طرح ہوں کہ جسے صرف اپنے چارے کی فکر لگی رہتی ہے, یا وہ جانور کہ جس کا کام خالی منہ مارنا ہوتا ہے کہ جدھر اس نے دیکھا بلہ دیکھا چارہ دیکھا پہنچ گیا اس پہ منہ مارنے, یا جو اپنے مقصد سے غافل رہتا ہے. تکترش من اعلافها وتلهو عما یراد بها, یعنی اس بات کی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس سے کیا چاہا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ کس پرپس کے لیے. اس کے بعد پھر یہ جملے, اور یہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی عجیب بیان ہے, کوئی بھی اس قسم کے خط ایسے لکھتا نہیں ہے. اب آپ فرماتے ہیں الیک عنی یا دنیا, اب خط لکھ رہے ہیں عثمان کو, اور اب آپ بیان فرمائیں الیک عنی, اے دنیا میری طرف سے تم جاؤ, میرا پیچھا چھوڑ دو. فحب لکی علی غار بکے, تمہاری لگام میں نے تمہارے اوپر ڈال دی. جیسے سواری ہے نا, سواری کی لگام, جب آپ کو سوار نہیں ہونا, اس پہ سواری نہیں کرنا, تو آپ لے کے اس کے اوپر رکھ دیں گے, جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ. اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دو, تمہاری لگام تمہارے کندھوں پر. قدن سلل تمن مخالبے کا, میں تمہارے پنجوں سے نکل چکا ہوں اور تیرے پھندوں سے باہر آ چکا ہوں. وج تنب تو زہاب من مداحذے کا, اور تیرے پھسلنے والے مقامات سے میں نے اپنے قدموں کو روک لیا, میں ان جگہوں پہ قدم نہیں رکھتا کہ جہاں پر قدم رکھنے کے بعد لوگوں کے قدم ثابت نہیں رہتے. اَيْنَ الْقُرُونَ الَّذِينَ غَرَرْتِهِمْ, کہاں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ, جنریشنز, جن کو تم نے دھوکہ دیا, جنہیں اپنی سجاوٹوں سے. الَّذِينَ فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِفِكَ, اپنی زینتوں کے ذریعے سے ان کو فتنوں میں مبتلا کیا. وہ قبروں کے اندر جکڑے ہوئے اور لحد کی خاک میں دبے ہوئے پڑے ہیں. اور واقعاً اگر ہم چشم تصور سے اس بات کو دیکھ سکیں نا, آج بھی کہ جو آج کے عمرا کے رہن سہن ہیں, رہائش ہیں, جیسے گھر انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, جو فیسلٹیز اپنے لیے جمع کی ہوئی ہوتی ہیں, یا کبھی مطلب آپ جائیں اور ان کے بادشاہوں کے محل وغیرہ کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہاں پر کس کس طریقے سے لوگ رہتے تھے, کس طریقے سے رہائش کرتے تھے, اور آج سب کدھر گئے. تھوڑی دیر کھڑا ہو کے انسان اس کو سوچے, تصور کرے. یعنی جیسے پاکستان میں وہ ایک جگہ ہے شاہی قلعہ جو ہے لاہور میں, یا اس قسم کے اور مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ عبرت حاصل ہوتی ہے. اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پہلے ظواہر کے طور پر ہے, کیونکہ وہ اپنے ان بدنوں کے ذریعے سے ہی, بدن کی لذت میں ہی تو یہ سب کیا ہے نا انہوں نے, بدن کی لذت کے لیے. ٹھیک ہے, وہ بدن کہاں گئے؟ ٹھیک ہے, وہ بات ہو گئی نا, بات مکمل ہے کہ اپنے بدن کی لذت کے پیچھے انہوں نے نفس, روح, عقل, ہر چیز کو چھوڑ دیا. وہ بدن کا ہے, دیکھ لو بدن کا حال. ٹھیک, یعنی یہ مین پوائنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس پہلو سے بھی لے جائیں, اس پہلو سے بھی لے جائیں, تو یہ بہت ہی سکیری کنسپٹ ہے. یہ مٹی میں ہی قید ہیں, ان کے نفوس مٹی میں ہی قید ہیں, یہ نہیں بلند ہوئے. یعنی بلند وہ ہوگا کہ جو اپنی زندگی میں اپنے کو بلند کرے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آراف کی آیت ہے جو بلم باور کے لیے, وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں دیں کہ وہ بلند کریں. وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, لیکن وہ ان آیتوں کے ذریعے سے بلند نہیں ہوا, اخلدہ الان اور زمین میں ہی گھس گیا, وہ جا کے زمین سے چمٹ گیا. تو جو زمین سے چمٹ جائے نا, وہ مرنے کے بعد بھی بلند نہیں ہوتا. اور یہ امام علی علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے, میرا خیال ہے 220 221 ہے, جو آئے الحاکم التکاثر کے ذیل میں, اس میں آپ پڑھیے گا تفصیل سے, یہ بیان ہے کہ وہ اپنی قبروں میں پتھروں کی مانند پڑے ہوئے ہیں, اپنی قبروں میں پتھروں کی مانند پڑے ہوئے ہیں,
جمود کا شکار ہو
گئے. ہاں, تو تو نے اگر تو کوئی دکھائی دینے والی شخصیت ہوتی تو خدا کی قسم میں تجھ پر حد جاری کرتا کہ تو نے قوموں کی قوموں کو ہلاکت کے گڑھے میں لا کے پھینک دیا۔ خدا کی پناہ، جو تیری پھسلنے والی جگہوں پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور ڈوبے گا، اور جو تیرے پھندوں سے اور تیرے مقاعد سے ورعن حبالے کا، جو تیرے رسیوں سے اپنے کو بچائے گا، جو رسی یعنی پھندے جو تو نے پھیلائے ہوئے، وہ فقہ اسے توفیق ملے گی آگے بڑھنے کی۔ میں تجھ سے دامن چھڑا لینے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اگرچہ کہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں۔ اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے جو کہ اب ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دیں، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی ڈور ڈھیلی کرنے والا ہوں کہ تو مجھے ہکا کے لے جائے جہاں تجھے تیرا دل چاہتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، وَعِمُ اللَّهِ يَمِينًا أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِئَتِ اللَّهِ، یعنی میں خدا کی ایسی قسم کھاتا ہوں کہ جس میں سوائے مشیت خدا کے اور کسی کا استثنا نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اگر مشیت الہی چاہے گی تو میری قسم توڑ دے گی، ورنہ اور کوئی چیز میری قسم کو نہیں توڑ سکتی۔ کہ میں خدا کی وہ قسم کھاتا ہوں جس میں مشیت الہی کے سوا کوئی اور استثنا نہیں۔ لَأَرُوضَنَّ نَفْسِ، یہ پھر وہی کہ میں اپنے نفس کو ایسی ریاضت کراؤں گا، ایسی ورزش کراؤں گا، اِذَا قَدَرَتْ تَحُشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْفِ، کہ وہ فقط ایک روٹی کھانے میں ملنے پر بھی راضی ہو جائے اگر روٹی کے ساتھ صرف نمک بھی ہو۔ خدا کی قسم میں اپنے نفس کو ایسی ورزش کراؤں گا، اور اپنی آنکھوں کے چشمے کو خالی کر دوں گا اس طریقے سے کہ جیسے، یعنی کہ جیسے وہ چشمہ کہ جس کا پانی زمین میں اتر چکا ہو۔ کس چیز سے خالی کر دوں گا؟ اپنی آنکھوں کے چشمے کو، یعنی خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کے۔ کیا جس طرح بکریاں گوسفند اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہونے کے بعد اپنے کیا کہیں گلے یا باڑے میں گھس کے سو جاتی ہیں، کیا اسی طریقے سے علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھائے اور سو جائے؟ اس کی آنکھیں، اب یہ جملہ سنیے گا، قرت اذن عینہ، قرتی، کہ اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں اگر وہ زندگی کے طویل سالوں کے گزارنے کے بعد بھی کھلے ہوئے چوپایوں اور چرنے والے جانوروں کی راہ پر چل رہا ہو، کہ جن کی ساری فکر اور ساری محنت اور ساری ہمت کیا ہے؟ کھاؤ پیو، سو جاؤ، آرام کرو، بہترین بیڈ ہو، پرسکون گھر ہو، اچھا کھانا ہو، دیٹس اٹ۔ توبہ لنفسن، توبہ، توبہ ویسے جنت کے ایک بہشت کے درخت کا نام ہے، توبہ ہے اس نفس کے لیے، ادت الی ربہا فرضہا، جس نے اپنے رب کے فرائض کو ادا کیا، وعزلت بجنبہا بؤسہا، سختی اور مصیبت میں اپنے پہلو کو مطلب دنیا سے الگ رکھا، خرابی میں نہیں پڑا، رات کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر آ گیا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار رہتی ہیں، اسحرا عیونہم خوف و معادہم، معاد کے خوف سے ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، آنکھیں بیدار رہتی ہیں، وتجافت عن مضاجعہم جنوبہم، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جن کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کے ان لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، وَحَمْ حَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ، اور جن کے ہونٹ یاد خدا میں ذکر خدا سے حالت زمزمہ میں رہتے ہیں، انہیں مسلسل ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، تَقَشَّعَتْ بِطُولِ اِسْتِغْفَارِهِمْ، کثرت استغفار سے جن کے گناہ جھڑ گئے ہیں، انہیں ان کے گناہ جھڑ گئے ہیں کثرت استغفار سے، اولئک حزب اللہ، وہ ہے حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور آگاہ رہو کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والے ہیں، اور پھر آخری جملہ ہے فتق اللہ یا ابن حنیف، اے ابن حنیف تقوی الہی اختیار کرو، وَلْتَكْفِكَ أَقْرَحْثُكَ، اور اپنی روٹیوں پر اکتفا کرو، لَيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاثُكَ، تاکہ آگ سے نجات پا سکو، ٹھیک ہے، اپنی روٹیوں پر، یعنی یہ نہیں کہ اگر تم گورنر ہو تو آج اس کا کھانا کل اس کا کھانا، تو ان سب میں کیا ہے، یعنی کہ امام علی علیہ السلام فرما دیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شبہ اور حرام حاکم کے لیے، والی کے لیے سب سے زیادہ انٹر ہوتا ہے اس کی غذا میں، تو اگر تم اس مقام پر ہو تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اگر اپنے کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی روٹیوں پر اکتفا کرو، تو یہ مکتوب ایسا ہے جس کو کئی علماء نے نقل کیا، کافی و کمال ہے، اور اس میں جو سب سے عجیب بات ہے، کوئی بھی اپنے گورنرز کو نہ اس قسم کی باتوں کو پکڑتا ہے، اور اگر ان سے بات کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹون اور یہ انداز اور یہ بیان تو سرے سے ہی نہیں ہوتا، ٹھیک،
تو خدا انداز سے بھی دیکھیں تو بہت انہوں نے شروع میں ہی گرفت کیا، یعنی اس کے ذریعے سے پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کو دعوت،
ہاں، لیکن یہ حقیقتاً حکومت الہی ہے نا، یہ حقیقتاً حکومت الہی کا وہ ہے، کہ ورنہ ہماری پولیٹکس تو بہت ہی کسی نہ کسی الگ ٹریک پہ چلی جاتی، لیکن خداوند علی و عظیم آج کے دن کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو پرسعادت کرے انشاءاللہ، جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں سب کو الحمدللہ اس دن کی برکت اور سعادت نصیب فرمائے، آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ، آپ کی اولاد بالخصوص، خدا دین پر ایمان کے رستوں پہ باقی رکھے، اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمائش کی جو ہم نے آپ کا خط پڑھا، کہ اس میں ہمیں دو چیزیں خاص طور سے، کہ تقوی کی ریاضت، اور ہمیں وہ بصیرت عنایت فرمائے کہ ہم حقیقتاً اپنی زندگی میں حرام کو پکڑ سکیں، کیونکہ زندگی میں سب سے مشکل کام یہی ہے، حرام کو پک کرنا اور پکڑنا، اللهم صل على محمد وآل محمد،
جس کا بھی روزہ میں